مقدمہ. ماسٹر صاحب نے اسلام کے عقیدے پر شق القمر کا اعتراض پیش کیا ہے، اور اس اعتراض سے ان کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آج کل کے نو تعلیم یافتہ لوگ انگریزی فلسفے کے پھیلنے کی وجہ سے ان سب عجائبات سماوی و عرضی کو قانون قدرت کے برخلاف سمجھتے ہیں جن پر ان کی عقل محیط نہیں ہو سکتی، اور جن کو انہوں نے نہ بچشم خود دیکھا اور نہ اپنے فلسفے کی کتابوں میں اس کا اثر یا نشان پایا، اس لیے ماسٹر صاحب نے یہ اعتراض پیش کر دیا تا فلسفی طبعہ لوگ جن کے دل و دماغ پر خیالات فلسفہ غالب آ رہے ہیں خامخواہ شق القمر کے محال ہونے میں ان کے ساتھ ہاں کے ساتھ ہاں ملائیں، اور وہ ان کی بات کیسی ہی ادھوری اور بودی ہو مگر پنچایت کے اتفاق سے کچھ آب و رنگ لے آوے. سو اول ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ شق القمر کا معجزہ اہل اسلام کی نظر میں ایسا امر نہیں ہے کہ جو مدار ثبوت اسلام اور دلیل اعظم حقانیت کلام اللہ کا ٹھہرایا گیا ہو، بلکہ ہزارہا شواہد اندرونی و بیرونی و صدہا معجزات و نشانوں میں سے یہ بھی ایک قدرتی نشان ہے جو تاریخی طور پر کافی ثبوت اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس کا ذکر آئندہ عنقریب آئے گا. سو اگر تمام کھلے کھلے ثبوتوں سے چشم پوشی کر کے فرض بھی کر لیں کہ یہ معجزہ ثابت نہیں ہے، اور آیت کے اس طور پر معنی قرار دیں جس طور پر حال کے عیسائی و نیچری یا دوسرے منکرین خارق کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اگر کچھ حرج ہے تو شاید ایسا ہے کہ جیسے 20 کروڑ روپیہ کی جائیداد میں سے 1 پیسے کا نقصان ہو جائے. بس اس تقریر سے ظاہر ہے کہ اگر بفرض محال اہل اسلام تاریخی طور پر اس معجزے کو ثابت نہ کر سکیں تو اس عدم ثبوت کا اسلام پر کوئی بد اثر نہیں پہنچ سکتا. حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، معجزات اور خارق قرآنی 4 قسم پر ہیں. نمبر 1 معجزات عقلیہ، نمبر 2 معجزات علمیہ، نمبر 3 معجزات برکات روحانیہ، نمبر 4 معجزات تصرفات خارجیہ. نمبر 1، 2 و 3 کے معجزات خاص ذاتیہ قرآن شریف میں سے ہیں اور نہایت عالی شان اور بدیہ ثبوت ہیں، جن کو ہر ایک زمانے میں ہر ایک شخص تازہ بتازہ طور پر چشمدید ماجرا کی طرح دریافت کر سکتا ہے. لیکن نمبر 4 کے معجزات یعنی تصرفات خارجیہ یہ بیرونی خارق ہیں، جن کو قرآن شریف سے کچھ ذاتی تعلق نہیں، انہی میں سے معجزہ شق القمر بھی ہے. اصل خوبی اور حسن و جمال قرآن شریف کا پہلے 3 قسم کے معجزات سے وابستہ ہے، بلکہ ہر ایک کلام الہی کا یہی نشان اعظم ہے کہ یہ 3 قسم کے معجزات کسی قدر اس میں پائے جائیں، اور قرآن شریف میں تو یہ ہر 6 قسم کے اعجاز اعلیٰ و اکمل و اتم طور پر پائے جاتے ہیں، اور انہی کو قرآن شریف اپنی بے مثل و مانند ہونے کے اس بات میں بار بار پیش کرتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سورہ بنی اسرائیل آیت 89. یعنی منکرین کو کہہ دے کہ اگر تمام جن و انس یعنی تمام مخلوقات اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کی کوئی مثل بنانی چاہیے تو وہ ہرگز اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ ایسی ہی کتاب انہیں ظاہری و باطنی خوبیوں کی جامع بنا سکیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. اور پھر دوسرے مقام میں فرماتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ الانعام آیت 39. یعنی اس کتاب قرآن شریف سے کوئی دینی حقیقت باہر نہیں رہی، بلکہ یہ جمیع حقائق و معارف دینیہ پر مشتمل ہے. اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سورہ النحل آیت 90. یعنی ہم نے یہ کتاب قرآن شریف تمام علوم ضروریہ پر مشتمل نازل فرمائی ہے،
और फिर फरमाता है यतलू सुहफम मुतहरतन फीहा कुतुबुन कय्यमा, सूरह अल बय्यिना आयत 3-4। यानी ये कुरान शरीफ वो पाक और आँख हैं जिनमें तमाम आसमानी किताबों का मग़्ज़ और लुब्बे लबाब भरा हुआ है। और फिर फरमाता है वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही फइन लम तफ़लू वलन तफ़लू फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा ओ इद्दत लिल काफिरीन, सूरह अल बकरा आयत 24-25। यानी ऐ मुनकिरीन, अगर तुम इस कलाम के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया है कुछ शक में हो, यानी अगर तुम इसको खुदा का कलाम नहीं समझते और ऐसा कलाम बनाना इंसानी ताकत के अंदर ख्याल करते हो, तो तुम भी एक सूरत जो इन्हीं ज़ाहिरी बातनी कमालात पर मुश्तमिल हो बनाकर पेश करो। और अगर तुम न बना सको, और याद रखो कि हरगिज़ बना नहीं सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन पत्थर बुत और आदमी हैं, यानी बुत और मुशरिक और नाफरमान लोग ही उस आग के भड़कने का मूजिब हो रहे हैं। अगर दुनिया में बुत परस्ती और शिर्क व बेईमानी और नाफरमानी न होती तो वो आग भी अफरोख्ता न होती, तो गोया उसका ईंधन यही चीज़ें हैं जो इल्लत मुजिबा उसके अफरोख्ता होने की हैं। और फिर एक जगह फरमाया है लो अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिल लरअयतहु ख़ाशियन मुतसद्दियन मिन ख़शयतिल्लाह व तिल्कल अम्थाल नद्रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, सूरह अल हशर आयत 22। यानी ये कुरान जो तुम पर उतारा गया अगर किसी पहाड़ पर उतारा जाता तो वो खुशू और खौफ इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। और ये मिसालें हम इसलिए बयान करते हैं कि ताल्लुक कलाम इलाही की अज़मत मालूम करने के लिए गौर और फ़िक्र करें। ये तो कुरान शरीफ में उन एजाज़ी कमालात का ज़िक्र है जो ख़ुद उसके नफ्स नफीस में पाए जाते हैं, लेकिन बई हमां तसरुफात खारजिया के एजाज़ भी कुरान शरीफ में बकसरत दर्ज हैं। और इस किस्म के मौजज़ात जमाल कुरानी के लिए बतौर उस जेवर के हैं जो खूबों को पहनाया जाता है, और ज़ाहिर है कि नफ्स खूबसूरती जेवर के मोहताज नहीं, गो उससे हुस्न की आबो ताब किसी कदर और बढ़ जाती है। इस जगह वाज़े रहे कि तसरुफात खारजिया के मौजज़ात कुरान शरीफ में कई नौ पर मुंदरज हैं। एक नौ तो यही कि जो दुआए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदा ताला ने आसमान पर अपना कादिराना तसरुफ दिखलाया और चाँद को दो टुकड़े कर दिया। दूसरे वो तसरुफ जो खुदा ताला ने जनाब ममदूह की दुआ से ज़मीन पर किया और एक सख्त कहत 7 बरस तक डाला, यहाँ तक कि लोगों ने हड्डियों को पीस कर खाया। तीसरे वो तसरुफ एजाजी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्रे कुफार से महफूज रखने के लिए बरोज़ हिजरत किया गया, यानी कुफार मक्का ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने का इरादा किया, तो अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने उस पाक नबी को उस बद इरादे की खबर दे दी और मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म फरमाया, और फिर वफ़त व नुसरत वापस आने की बशारत दी। बुध का रोज़ और दोपहर का वक्त और सख्त गर्मी के दिन थे जब ये इब्तिला मिन जाने बिल्ला ज़ाहिर हुआ। उस मुसीबत की हालत में जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नागहानी तौर पर अपने कदीमी शहर को छोड़ने लगे और मुखालिफीन ने मार डालने की नीयत से चारों तरफ से उस मुबारक घर को घेर लिया, तब एक जानी अजीज़ जिसका वजूद मोहब्बत और ईमान से खमीर किया गया था, जांबाजी के तौर पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बइशारे नबवी इस गरज से मुँह छुपा कर लेट रहा कि ता मुखालिफों के जासूस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकल जाने की कुछ तफ्तीश न करें, और इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर कत्ल करने के लिए ठहरे रहे। कस बहरे कसे सर न दहत जान नफशानद इश्कस्त के इंकार बसद सिद्क कुनानद, कोई किसी के लिए सर देकर अपनी जान नहीं देता, ये इश्क ही है जो ये काम बसद शौक व सिद्क करवाता है। सो जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस वफ़ादार और जानिसार अज़ीज़ को अपनी जगह छोड़कर चले गए تو آخر تفتیش کے بعد ان نالائق بد باطن لوگوں نے تعاقب کیا اور چاہا کہ راہ میں کسی جگہ پا کر قتل کر ڈالیں۔ اس وقت اور اس مصیبت کے سفر میں بجز ایک با اخلاص اور یک رنگ اور دلی دوست کے اور کوئی انسان نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ تھا۔ ہاں ہر وقت اور نیز اس پرخطر سفر میں وہ مولا کریم ساتھ تھا جس نے اپنے اس کامل وفادار بندے کو ایک عظیم الشان اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ سو اس نے اپنے اس پیارے بندے کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے عجائب تصرفات اس راہ میں دکھلائے جو اجمالی طور پر قرآن شریف میں درج ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے وقت کسی مخالف نے نہیں دیکھا، حالانکہ صبح کا وقت تھا اور تمام مخالفین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے۔ سو خدا تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا ہے، ان سب اشقیاء کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر چلے گئے۔ اذان جملہ ایک یہ کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی معصوم کے محفوظ رکھنے کے لیے یہ امر خارق عادت دکھلایا کہ باوجود کے مخالفین اس غار تک پہنچ گئے تھے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے رفیق کے مخفی تھے، مگر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایک کبوتر کا جوڑا بھیج دیا جس نے اسی رات غار کے دروازے پر آشیانہ بنا دیا اور انڈے بھی دے دیے، اور اسی طرح اذن الہی سے عنکبوت نے اس غار پر اپنا گھر بنا دیا جس سے مخالف لوگ دھوکے میں پڑ کر ناکام واپس چلے گئے۔ اذان جملہ ایک یہ کہ ایک مخالف جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لیے مدینہ کی راہ پر گھوڑا دوڑائے چلا جاتا تھا، جب وہ اتفاقاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو جناب ممدوح کی بد دعا سے اس کے گھوڑے کے چاروں سم زمین میں دھنس گئے اور وہ گر پڑا، اور پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگ کر اور عفو تقصید کرا کر واپس لوٹ آیا۔ چوتھی وہ تصرف اعجازی کہ جب دشمنوں نے اپنی ناکامی سے منفعل ہو کر لشکر کثیر کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی تا مسلمانوں کو جو ابھی تھوڑے سے آدمی تھے نابود کر دیں اور دین اسلام کا نام و نشان مٹا دیں، تب اللہ جل شانہ نے جناب موصوف کے ایک مٹھی کنکریوں کے چلانے سے مقام بدر میں دشمنوں میں ایک تہلکہ ڈال دیا اور ان کے لشکر کو شکست فاش ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے ان چند کنکریوں سے مخالفین کے بڑے بڑے سرداروں کو سراسیمہ اور اندھا اور پریشان کر کے وہیں رکھا اور ان کی لاشیں انہی مقامات میں گرائیں جن کے پہلے ہی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نشان بتلا رکھے تھے۔ ایسا ہی اور کئی عجیب طور کے تائیدات و تصرفات الہیہ کا جو خارق عادت ہیں قرآن شریف میں ذکر ہے، جن کا ماحصل یہ ہے کہ کیوں کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مسکینی اور غریبی اور یتیمی اور تنہائی اور بے کسی کی حالت میں مبوس کر کے پھر ایک نہایت قلیل عرصے میں جو 30 برس سے بھی کم تھا ایک عالم پر فتح یاب کیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ و بادشاہان دیار شام و مصر و ممالک مابین دجلہ و فرات وغیرہ پر غلبہ بخشا، اور اس تھوڑے ہی عرصے میں فتوحات کو جزیرہ نما عرب سے لے کر دریائے جیہون تک پھیلایا اور ان ممالک کے اسلام قبول کرنے کی بطور پیش گوئی قرآن شریف میں خبر دی۔ اس حالت بے سامانی اور پھر ایسی عجیب و غریب فتحوں پر نظر ڈال کر بڑے بڑے دانشمند اور فاضل انگریزوں نے بھی شہادت دی ہے کہ جس جلدی سے اسلامی سلطنت اور اسلام دنیا میں پھیلا ہے اس کی نظیر صفحہ تواریخ دنیا میں کسی جگہ نہیں پائی جاتی،
اور ظاہر ہے کہ جس امر کی کوئی نظیر نہ پائی جائے اسی کو دوسرے لفظوں میں خارق عادت بھی کہتے ہیں۔
غرض قرآن شریف میں تصرفات خارجیہ کا ذکر بھی بطور خارق عادت بہت جگہ آیا ہے، بلکہ ذرا نظر کھول کر دیکھو تو اس پاک کلام کا ہر یک مقام تائیدات الہیہ کا نقارہ بجا رہا ہے اور ایک تصویر کھینچ کر دکھلا رہا ہے کہ کیوں کر اسلام اپنی اول حالت میں ایک خرد تر بیج کی طرح دنیا میں بویا گیا اور پھر وہ تھوڑے ہی عرصے میں جو خارق عادت ہے کیسا بزرگ و عظیم القدر ہو کر اکثر حصہ دنیا میں پھیل گیا اور ہر یک موقع پر کیا کیا عجیب تائیدات الہیہ اس کی حمایت میں ظہور میں آتی رہیں۔ اب ہم بیرونی معجزات کا بیان جو اعجازی تصرفات ہیں اسی قدر کافی سمجھ کر ان معجزات کی تشریح کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں جو قرآن شریف کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی بطنی اور نفسی خاصیتیں ہیں، کیونکہ اس قسم کے معجزات بباعث دائمی شہود اور وجود کے قوی الاثر ہیں جن کو ہر ایک طالب صادق اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور ہر یک منصف کی نظر میں بے ضرورت قابل یقین ٹھہر سکتے ہیں۔ سو اول جاننا چاہیے کہ معجزہ عادات الہیہ میں سے ایک ایسی عادت، یا یوں کہو کہ اس قادر مطلق کے افعال میں سے ایک ایسا فعل ہے جس کو اضافی طور پر خارق عادت کہنا چاہیے۔ پس امر خارق عادت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جب پاک نفس لوگ عام طریق و طرز انسانی سے ترقی کر کے اور معمولی عادات کو پھاڑ کر قرب الہی کے میدانوں میں آگے قدم رکھتے ہیں تو خدا تعالی حسب حالت ان کے ایک ایسا عجیب معاملہ ان سے کرتا ہے کہ وہ عام حالات انسانی پر خیال کرنے کے بعد ایک امر خارق عادت دکھائی دیتا ہے، اور جس قدر انسان اپنی بشریت کے وطن کو چھوڑ کر اور اپنے نفس کے حجابوں کو پھاڑ کر ارساط عشق و محبت میں دور تر چلا جاتا ہے، اسی قدر یہ خارق نہایت صاف اور شفاف اور روشن و تاباں ظہور میں آتے ہیں۔ جب تزکیہ نفس انسانی کمال تام کی حالت پر پہنچتا ہے اور اس کا دل غیر اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور محبت الہی سے بھر جاتا ہے، تو اس کے تمام اقوال و افعال و اعمال و حرکات و سکنات و عبادات و معاملات و اخلاق جو انتہائی درجے پر اس سے صادر ہوتے ہیں وہ سب خارق عادت ہی ہو جاتے ہیں۔ سو بمقابل اس کے ایسا ہی معاملہ باری تعالیٰ کا بھی اس مبدل تام سے بطور خارق عادت ہی ہوتا ہے۔ سو چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبدل تام اور سید المبدلین اور امام المطہرین تھے جن کو قادر مطلق نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا، اس لیے تمام سراپا وجود ان کے کا حقیقت میں معجزہ ہی تھا، اور ضرور تھا کہ ایسے عالی شان نبی پر جو کلام نازل ہوا تھا وہ بباعث تبدل تام اس کے غائب درجے کا خارق عادت ہوتا، جس سے تمام اولین آخرین کی نظریں خیرہ رہ جاتی، کیونکہ اگرچہ کلام الہی کی ذات ہی کلام انسانی سے ایسا ہی ممیز ہے جیسا خدا انسان سے تمیز تام رکھتا ہے، لیکن باوجود اس کے فیضان وحی حسب استعداد و حالت صفوت و اخلاق فاضلہ و ملکات صالحہ وہی یاب ہوا کرتا ہے، اور اسی کی طرف ایک روحانی اشارہ ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہ پاک کلام بہت سے فرشتوں کی حفاظت کے ساتھ اترا ہے۔ سو ظاہری فرشتے تو معلوم ہی ہیں، مگر پاک اخلاق اور پاکیزہ حالتیں اور شوق و ذوق سے بھری ہوئی وارداتیں اور درد دل اور جوش محبت اور صدق و صفا و تبتل و وفا و توکل و رضا و نیستی و فنا اور شورش ہائے عشق مولا ایک قسم کے فرشتے ہی ہیں جو قادر مطلق نے اپنے اس محبوب افضل الرسل کے وجود میں اکمل و اتم طور پر پیدا کیے تھے، اور پھر اسی کے اتباع سے ہر یک مومن کامل کے دل میں بھی بإذن ہی تعالی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگرچہ عام مومنوں میں بھی جو ابھی حالت کمالیہ تک نہیں پہنچے ان کا تخم پایا جاتا ہے، لیکن وہ تخم اس چھپی ہوئی آگ کی طرح ہے جو افروختہ آگ کا کام نہیں دے سکتی، جیسے ظاہر ہے کہ انڈا مرغ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اور نہ بیج درخت کا حکم رکھتا ہے، اور اگرچہ ہر یک زمین کے نیچے پانی ہے لیکن بجز بہت سی جان کنی اور محنت اور مدت تک زمین کھودنے کے وہ پانی نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح آتش شوق الہی جب تک اپنے کمال اشتعال کی حالت میں نہ آئے تب تک اس کے فوائد مترتب نہیں ہو سکتے، لیکن جب وہ کامل طور پر افروختہ ہو جاتی ہے اور چاروں طرف سے بھڑک اٹھتی ہے تب وہ دخل شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کا کام دیتی ہے اور ملائکہ حفاظت میں شمار کی جاتی ہے۔ پاک اعمال اور پاک حالتیں اور پاک وارداتیں اور پاک جوش اور پاک درد اور پاک حزن اور پاک اخلاقی ظہور جب اپنے استعال اور کمال کی حالت میں ہوں تو ان نیک اور ہوشیار چوکیداروں کی طرح ہیں جو اپنے مالک کے محل کے دروازوں پر چاروں طرف دن رات پہرے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، تو ہر چند اس محل کے سارے دروازے کھلے ہیں، یعنی ہر ایک قسم کی قوتیں اور استعدادیں، مگر بباعث تقید محافظین بجز سرد ہوا اور محبوب چیزوں کے کوئی نابکار چیز اندر نہیں جا سکتی، اور اگر کتا یا چور اندر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے اور مار کھاتا ہے، لیکن وہ محل جس کے دروازے تو کھلے ہیں مگر دروازوں پر کوئی نیک و ہوشیار چوکیدار نہیں، گو اس میں ٹھنڈی ہوا اور اچھی اچھی چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں، مگر ایسے گھر کو اکثر چور لگے رہتے ہیں اور کتے اس کی چیزوں کو پلید کرتے رہتے ہیں، تو یہ گھر خرابی کی حالت میں رہتا ہے، بس جس جگہ صفوت و عصمت و تبتل و محبت کامل و تام و حزن و درد و شوق و خوف ہے، اس جگہ انوار وحی کے کامل تجلیات بغیر آمیزش کسی نو کی ظلمت کے وارد ہوتے رہتے ہیں اور آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں، اور جس جگہ یہ مرتبہ کمال تام کا نہیں اس جگہ وحی بھی اس عالی مرتبہ سے متنزل ہوتی ہے۔ غرض وحی الہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا چہرہ حسب صفائی باطن نبی منزل علیہ کے نظر آتا ہے، اور چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باطنی و انشراح صدر و عصمت و حیا و صدق و صفا و توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل و اعلیٰ و اکمل و ارفع و اجلا و اصفا تھے، اس لیے خدا جل شانہ نے ان کو اتر کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا، اور وہ سینہ اور دل جو تمام اولین و آخرین کے سینہ و دل سے فراخ تر و پاک تر و معصوم تر و روشن تر تھا، وہ اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وحیوں سے اقوا و اکمل و ارفع و اتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف ایسے کمالات عالیہ رکھتا ہے جو اس کی تیز شعاؤں اور شوخ کرنوں کے آگے تمام صحف سابقہ کی چمک کل عدم ہو رہی ہے، کوئی ذہن ایسی صداقت نکال نہیں سکتا جو پہلے ہی سے اس میں درج نہ ہو، کوئی فکر ایسے برہان عقلی پیش نہیں کر سکتا جو پہلے ہی سے اس نے پیش نہ کی ہو، کوئی تقریر ایسا قوی اثر کسی دل پر ڈال نہیں سکتی جیسے قوی اور پربرکت اثر لاکھوں دلوں پر وہ ڈالتا آیا ہے۔ وہ بلا شبہ صفات کمالیہ حق تعالیٰ کا ایک نہایت مصفیٰ آئینہ ہے جس میں سے وہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک سالک کو مدارج عالیہ معرفت تک پہنچنے کے لیے درکار ہے، اور جیسا کہ ہم عنوان اس حاشیے پر لکھ چکے ہیں، معرفت حقانی کے عطا کرنے کے لیے تین دروازے قرآن شریف میں کھلے ہوئے ہیں، ایک عقلی یعنی خدا تعالیٰ کی ہستی اور خالقیت اور اس کی توحید اور قدرت اور رحم اور قیومی اور مجازات وغیرہ صفات کی شناخت کے لیے جہاں تک علوم عقلیہ کا تعلق ہے استدلالی طریق کو کامل طور پر استعمال کیا ہے، اور اس استدلال کے ضمن میں صناعت منطق و علم بلاغت و فصاحت و علوم طبی و طبابت و حیرت و ہنسہ و دقائق فلسفیہ و طریقے جدل و مناظرہ وغیرہ تمام علوم کو نہایت لطیف و موزون طور پر بیان کیا ہے جس سے اکثر دقیق مسائل کا پیج کھلتا ہے، بس یہ طرز بیان جو فوق العادت ہے از قسم اعجاز عقلی ہے، کیونکہ بڑے بڑے فیلسوف جنہوں نے منطق کو ایجاد کیا اور فلاسفی کے قواعد مرتب کیے اور بہت کچھ طبعی اور حیرت میں کوشش مغز زنی کی، وہ باعث نقصان عقل اپنے ان علوم سے اپنے دین کو مدد نہیں دے سکے اور نہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکے اور نہ اوروں کو فائدہ دینی پہنچا سکے، بلکہ اکثر ان کے دہریہ اور ملحد اور ضعیف الایمان رہے، اور جو بعض ان میں سے کسی قدر خدا تعالیٰ پر ایمان لائے انہوں نے ضلالت کو صداقت کے ساتھ ملا کر اور خبیز کو طیب کے ساتھ مخلوط کر کے راہ راست کو چھوڑ دیا۔ بس یہ الہی عقل از قبیل خارق عادت ہے، جس کے استدلال میں کوئی غلطی نہیں، اور جس نے علوم مذکورہ سے ایک ایسی شائستہ خدمت لی ہے جو کبھی کسی انسان نے نہیں لی، اور اس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ دلائل وجود باری عز اسمہ اور اس کی توحید و خالقیت وغیرہ صفات کمالیہ کے اثبات میں بیان قرآن شریف کا ایسا محیط و حاوی ہے جس سے بڑھ کر ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان کوئی جدید برہان پیش کر سکے۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ چند دلائل عقلی متعلق اثبات ہستی باری عز اسمہ یا اس کی توحید یا اس کی خالقیت یا کسی دوسری الہی صفت کے متعلق بطور امتحان پیش کرے، تا بالمقابل قرآن شریف میں سے وہی دلائل یا ان سے بڑھ کر اس کو دکھلائے جائیں جس کے دکھلانے کے ہم آپ ہی ذمہ وار ہیں۔ غرض یہ دعویٰ اور یہ تعریف قرآنی لاف و گذاف نہیں بلکہ حقیقت میں حق ہے، اور کوئی شخص عقائد حقہ کے بات میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتا جس کے پیش کرنے سے قرآن شریف غافل رہا ہو۔ قرآن شریف با آواز بلند بیسیوں جگہ اپنے احاطۂ تامہ کا دعویٰ پیش کرتا ہے، چنانچہ بعض آیات ان میں سے ہم اس حاشیے میں درج بھی کر چکے ہیں۔ سو اگر کوئی طالب حق کا آزمائش کا شائق ہو تو ہم اس کی تسلی کامل کرنے کے لیے مستعد اور تیار اور ذمہ وار ہیں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس پرغفلت اور لاپرواہی اور بے قدری کے زمانے میں ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں جو صدق دلی سے طالب حق ہو کر اس خاصیت عظمیٰ اور معجزہ کبریٰ کی آزمائش چاہیں، بلکہ وہ اسی میں اپنی سرخروئی سمجھ لیتے ہیں کہ بات کو سنتے ہی انکار کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ صرف اس بات کے کہنے سے کہ ہم نہیں مانتے یا ہم اس کو خلاف عقل یا خلاف قانون قدرت سمجھتے ہیں، امر متنازع فی انفصال نہیں پاتا، اور صداقت پسندوں کا یہ طریق ہرگز نہیں۔ ایک شخص کو ایک امر متنازع فی کے اس بات کے لیے میدان میں کھڑے دیکھ کر اور آواز پر آواز مارتے سن کر پھر اس کی طرف رخ نہ کریں، اسے آزما کر نہ دیکھ لیں اور دور بیٹھے یوں ہی کہتے رہیں کہ اس کی یہ باتیں جھوٹ اور بے اصل ہیں، کیا یہ شیوا کسی واقعی راست باز کا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دوسرا دروازہ معرفت الہی کا جو قرآن شریف میں نہایت وسیع طور پر کھلا ہوا ہے دقائق علمیہ ہیں، جس کو بوجہ خارق عادت ہونے کے علمی اعجاز کہنا چاہیے۔ وہ علوم کئی قسم کے ہیں۔ اول علم معارف دین، یعنی جس قدر معارف عالیہ دین اور اس کی پاک صداقتیں ہیں، اور جس قدر نکات و لطائف علم الہی ہیں جن کی اس دنیا میں تکمیل نفس کے لیے ضرورت ہے، ایسا ہی جس قدر نفس امارہ کی بیماریاں اور اس کی جذبات اور اس کی دوری یا دائمی آفات ہیں، یا جو کچھ ان کا علاج اور اصلاح کی تدبیریں ہیں، اور جس قدر تزکیہ و تصفیہ نفس کے طریق ہیں، اور جس قدر اخلاق فاضلہ کے انتہائی ظہور کی علامات و خواص و لوازم ہیں، یہ سب کچھ باستیفاء تام فرقان مجید میں بھرا ہوا ہے۔ اور کوئی شخص ایسی صداقت یا ایسا نقطۂ الہیہ یا ایسا طریق وصول اللہ یا کوئی ایسا نادر یا پاک طور مجاہدہ و پرستش الہی کا نکال نہیں سکتا جو اس پاک کلام میں درج نہ ہو۔ دوسرے علم خاص روح و علم نفس ہے، جو ایسے احاطۂ تام سے اس کلام موجز نظام میں اندراج پایا ہے کہ جس سے غور کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ بجز قادر مطلق کے یہ کسی کا کام نہیں۔ تیسرے علم مبدأ و معاد و دیگر امور غیبیہ، جو عالم الغیب کے کلام کا ایک لازمی خاصہ ہے جس سے دلوں کو تسلی و تشفی ملتی ہے، اور غیب دانی خدائے قادر مطلق کی مشہودی طور پر ثابت و متحقق ہوتی ہے۔ یہ علم اس تفصیل اور کثرت سے قرآن شریف میں پایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر علاوہ اس کے قرآن شریف نے تائید دین میں اور علوم سے بھی اعجازی طور پر خدمت لی ہے، اور منطق اور طبی اور فلسفہ اور حید اور علم نفس اور طبابت اور علم ہنسا اور علم بلاغت و فصاحت وغیرہ علوم کے وسائل سے علم دین کا سمجھانا اور ذہن نشین کرنا، یا اس کا تفہیم درجہ بدرجہ آسان کر دینا، یا اس پر کوئی برہان قائم کرنا، یا اس سے کسی نادان کا اعتراض اٹھانا مد نظر رکھا ہے۔ غرض تو فعلی طور پر یہ سب علوم خدمت دین کے لیے بطور خارق عادت قرآن شریف میں اس عجیب طرز سے بھرے ہوئے ہیں جن سے ہر ایک درجے کا ذہن فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگرچہ دلی جوش اس عاجز کا اس بات کی طرف دامن دل کھینچ رہا ہے کہ ان سب علوم میں سے دو دو تین تین مسائل علمی جو قرآن شریف میں درج ہیں نمونے کے طور پر اس جگہ لکھے جائیں، اور کچھ براہین عقلیہ بھی جو اس پاک کلام میں اس بات اصول دین کے لیے اندراج پائے ہیں تحریر ہوں۔ لیکن چونکہ یہ سب بیانات طوالت طلب ہیں اور رسالہ حاضہ بوجہ قلیل الحجم ہونے کے ان کی برداشت نہیں کر سکتا، اور کتاب براہین انبیاء خود ان سب باتوں کی متکفل ہے، اس لیے خوف اطناب سے ترک کر دیا گیا۔ طالبین حق انشاءاللہ تعالی براہین انبیاء میں ان سب مقاصد کو پا لیں گے، مگر اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ علوم قصبی طور پر بھی لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک امی محض جو سخت تاریکی اور جہالت کے زمانے میں ایک جنگلی ملک میں پیدا ہوا، جس نے مکتب میں ایک حرف نہ پڑھا اور فلاسفہ سے کبھی مخالطت نہ ہوئی، اور منطق اور طبی اور حیض اور علم نفس وغیرہ کا اپنے پر جہالت ملک میں نام بھی نہ سنا، اس سے یہ چشمہ فیض کامل اور صحیح طور پر جوش مارنا ایسا کہ کوئی فلسفی اس پر سبقت نہ لے جا سکے، بوضاحت عقل خارق عادت ہے۔ جو شخص بالکل ان پڑھ ہو کر ایسے بے مثل طور پر حقائق عالیہ فلسفہ و طبی و حیرت و علم خواص روح و معارف دین بغیر کسی کے سکھائے اور پڑھائے کے بیان کرے، تو اس کے معجزہ ہونے میں کسی دانا اور منصف مزاج کو تعامل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا دروازہ معرفت الہی کا، جو قرآن شریف میں اللہ جل شانہ نے اپنی عنایت خاص سے کھول کر رکھا ہے، برکات روحانیہ ہیں جس کو اعجاز تاثیری کہنا چاہیے۔ یہ بات کسی سمجھدار پر مکفی نہیں ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات بوم ایک محدود جزیرہ نما ملک ہے جس کو عرب کہتے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے ہمیشہ بے تعلق رہ کر گویا ایک گوشہ تنہائی میں پڑا رہا ہے۔ اس ملک کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بالکل وحشیانہ اور درندوں کی طرح زندگی بسر کرنا، اور دین اور ایمان اور حق اللہ اور حق العباد سے بے خبر محض ہونا، اور سینکڑوں برسوں سے بت پرستی اور دیگر ناپاک خیالات میں ڈوبے چلے آنا، اور عیاشی اور بدمستی اور شراب خوری اور قمار بازی وغیرہ فسق کے طریقوں میں انتہائی درجے تک پہنچ جانا، اور چوری اور قزاقی اور خون ریزی اور دختر کشی اور یتیموں کا مال کھا جانے اور بیگانہ حقوق دبا لینے کو کچھ گناہ نہ سمجھنا، غرض ہر ایک طرح کی بری حالت اور ہر ایک نوع کا اندھیرا اور ہر قسم کی ظلمت و غفلت عام طور پر تمام عربوں کے دلوں پر چھائی ہوئی ہونا ایک ایسا واقعہ مشہورہ ہے کہ کوئی متعصب مخالف بھی بشرطے کہ کچھ واقفیت رکھتا ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور پھر یہ امر بھی ہر ایک منصف پر ظاہر ہے کہ وہی جاہل اور وحشی اور یاوا اور ناپارسا تبا لوگ اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد کیسے ہو گئے، اور کیوں کر تاثیرات کلام الہی اور صحبت نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں ان کے دلوں کو یکلخت ایسا مبدل کر دیا کہ وہ جہالت کے بعد معارف دینی سے مالا مال ہو گئے، اور محبت دنیا کے بعد الہی محبت میں ایسے کھوئے گئے کہ اپنے وطنوں، اپنے مالوں، اپنے عزیزوں، اپنی عزتوں، اپنی جان کے آراموں کو اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ دونوں سلسلے ان کی پہلی حالت اور اس نئی زندگی کے جو بعد اسلام انہیں نصیب ہوئے قرآن شریف میں ایسی صفائی سے درج ہیں کہ ایک صالح اور نیک دل آدمی پڑھنے کے وقت بے اختیار چشم پرآب ہو جاتا ہے۔ بس وہ کیا چیز تھی جو ان کو اتنی جلدی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کھینچ کر لے گئی؟ وہ دو ہی باتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ نبی معصوم اپنی قوت قدسیہ میں نہایت ہی قوی الاثر تھا، ایسا کہ نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا، دوسری خدائے قادر مطلق حی قیوم کے پاک کلام کی زبردست اور عجیب تاثیریں تھیں۔ کہ جو ایک گروہ کثیر کو ہزاروں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ بلا شبہ یہ قرآنی تاثیریں خارق عادت ہیں، کیونکہ کوئی دنیا میں بطور نظیر نہیں بتلا سکتا کہ کبھی کسی کتاب نے ایسی تاثیر کی۔ کون اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ کسی کتاب نے ایسی عجیب تبدیل و اصلاح کی جیسی قرآن شریف نے کی؟ ریت تو خود تہی دست ہے، اور ایک شخص بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ جو کبھی اور کسی زمانے میں بذریعہ تاثیرات وید کمالات باطنی تک پہنچا ہو۔ اور اس قدر تو وید کے پیرو خود اقرار کرتے ہیں کہ صرف وید کے چار رشی کمال تک پہنچے ہیں وبس، مگر چار کا کامل ہونا بھی بے ثبوت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وید کے ماننے والوں کو کبھی اس قدر بھی نصیب نہیں ہوا کہ خدائے تعالیٰ کو واحد لا شریک مان کر مبدا جمیع فیوز کا سمجھیں، اور اسی کے کامل القدرت ہاتھ کو ہر یک وجود کا موجد قرار دیں اور اس کے بھائی بند نہ بن بیٹھیں۔ اگر کوئی شخص اس بات کو برا مانے تو اسی کی گردن پر ہے کہ تاثیرات طیبہ وید کو ثابت کر کے دکھلا دے اور ان الزاموں کو اس کے سر پر سے اٹھا دے جن سے ہندوؤں کے پرمیشر کی کچھ بھی عزت باقی نہ رہی۔ ہمیں وید سے کوئی بے وجہ انعاد نہیں، مگر ہم سچ سچ کہتے ہیں اور ہم اپنے خدائے قادر مطلق کو گواہ رکھ کر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اور کسی خدا ترس کا دلی انصاف اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ جس کامل ذات کے بابرکت وجود سے ذرہ ذرہ قائم ہے اور جو تمام دنیا کا مالک کہلاتا ہے، اس کی بادشاہی صرف دوسروں کے سہارے سے چلی آتی ہے، نہ اپنی قدرت خاصہ سے، اور تمام روحیں اور اجسام یوں ہی اتفاق اور قسمت سے اس کو مل گئے ہیں، نہ آپ پیدا کرنے سے، اور اس کی خدائی اتفاقی ہے نہ حقیقی۔ اب وید سے منہ پھیر کر قرآن شریف کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسی پاک تاثیریں رکھتا ہے۔ لاکھوں مقدسوں کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن شریف کے اتباع سے برکات الہی دل پر نازل ہوتی ہیں اور ایک عجیب پیوند مولا کریم سے ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے انوار اور الہام ان کے دلوں پر اترتے ہیں اور معارف اور نکات ان کے منہ سے نکلتے ہیں۔ ایک قوی توکل ان کو عطا ہوتی ہے اور ایک محکم یقین ان کو دیا جاتا ہے اور ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے ان کے دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ اگر ان کے وجودوں کو ہاون مصائب میں پیسا جائے اور سخت شکنجوں میں دے کر نچوڑا جائے تو ان کا عرق بجز حب الہی کے اور کچھ نہیں۔ دنیا ان سے ناواقف اور وہ دنیا سے دور تر و بلند تر ہیں۔ خدا کے معاملات ان سے خارق عادت ہیں۔ انہی پر ثابت ہوا ہے کہ خدا ہے، انہی پر کھلا ہے کہ ایک ہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی سنتا ہے، جب وہ پکارتے ہیں تو وہ انہیں جواب دیتا ہے، جب وہ پناہ چاہتے ہیں تو وہ ان کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ باپوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے اور ان کی در و دیوار پر برکتوں کی بارش برساتا ہے۔ بس وہ اس کی ظاہری و باطنی و روحانی و جسمانی تائیدوں سے شناخت کیے جاتے ہیں اور وہ ہر ایک میدان میں ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اور وہ ان کا ہے۔ یہ باتیں بلا ثبوت نہیں، اور ہم عنقریب رسالہ سراج منیر میں انشاءاللہ القدیر ایک کھلا کھلا ثبوت اس کا دکھلائیں گے۔ لیکن ہم اس جگہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے دین میں یہ برکتیں ہرگز نہیں۔ وید نے اگر آریوں کے دلوں پر کچھ اثر ڈالا ہے تو وہ صرف گالیاں اور دشنام دہی ہے۔ تمام مقدسوں کو فریبی کہنا، سب پاک نبیوں کا نام مکار رکھنا، دنیا کے برگزیدوں کو بجز اپنے تین یا چار وید کے رشیوں نامعلوم الوجود کو جھوٹا اور دغا باز اور ٹھگ قرار دینا، انہی لوگوں کا کام ہے۔ کیا ان لوگوں کے منہ سے بجز بدزنیوں اور بدزبانیوں کے کبھی کچھ معارف الہی کے نکات بھی نکلے ہیں؟ کیا بجز گندی باتوں اور نابکار خیالات یا تحقیر اور توہین اور ٹھٹھے اور ہنسی اور پرشرارر اور بدبودار لفظوں کے کبھی کوئی دقیق بھید معرفت الہی کا بھی ان کی زبان سے سنا گیا ہے؟ کیا ان برتروں سے کبھی کوئی صفا دلی کا قطرہ بھی مترشے ہوا ہے، یا انہوں نے باطنی پاکیزگی میں کچھ ترقی کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سو جو کچھ وید کا اثر ہے سو ظاہر ہے، حاجت بیان نہیں۔ من روز